ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. امید ہے آپ ہمارے ساتھ جاگ رہے ہیں اور آپ کی عید بہت خوبصورت گزر رہی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. ساہیوال میں جاوید احمد غامدی صاحب پیدا ہوئے, گورنمنٹ کالج سے انہوں نے گریجویشن کی. پہلے مولانا مودودی کے ساتھ آپ تھے, وہ آپ کے استاد تھے شاید
جی, کچھ وقت میں نے گزارا ان کی صحبت میں.
اور اس کے بعد امین احسن اصلاحی
استاد ہیں,
وہ آپ کے استاد ہیں.
دینی علوم کی تکمیل انہیں سے کی ہے.
چار کتابیں آپ نے لکھی ہیں ماشاء اللہ سے, چار لکھی ہیں, برہان ایک, دوسری البیان, میزان اور خیال و خاصہ.
خیال و خامہ میرا مجموعہ ہے,
خیال و خامہ. اور اخلاقیات جو ہے
وہ اصل میں میزان کا ایک باب ہے, اس کو الگ سے بھی شائع کر دیا جاتا ہے.
وہ کافی کوٹ ہوا ہے الگ سے اخلاقیات جو ہیں. آپ فاؤنڈر ہیں المرید اسلامک انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز اور اس کی سسٹم آرگنائزیشن دانش طرح کے, جہاں میں بھی جوائن کرنے والی ہوں ناظرین اگلے ہفتے سے. اور آپ فارمر ممبر کاؤنسل ہیں, آپ فارمر ممبر ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, فارمر ٹیچر سول سروسز اکیڈمی, اسلامک اسکالر, ایجوکیشنسٹ, انٹلیکچوئل. اف ماشاء اللہ, ساہیوال میں جا پیدا ہوئے, آپ کا بچپن کیسا گزرا؟
ایسا ہی گزرا جیسے بچوں کا گزرتا ہے. میری دلچسپی شروع ہی سے پڑھنے لکھنے سے زیادہ تھی.
اچھا.
شاعری سے تھی, ادب سے تھی, تاریخ سے تھی. اس وجہ سے بس پڑھنے کے قابل ہوا تو کتابوں کی نظر ہو گئی.
زیادہ شرارتی نہیں تھے آپ؟
یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھے, ہر آدمی کچھ نہ کچھ شریک تو ہوتا ہی ہے بچپن میں بالخصوص, لیکن بڑی جلدی کتابوں کی طرف ایسا رجحان ہوا اور پھر خاص طور پر ادب, تاریخ, فلسفہ, اس طرح کی چیزوں سے دلچسپی ہو گئی تو سنجیدگی ذرا قبل از وقت آ گئی.
تو یعنی کہ جلدی آ گئی.
اب تو جی چاہتا ہے کہ بچپن لوٹا ہے اور پھر کچھ سے شراب کو کی جائے.
اچھا غامدی صاحب, ادب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں تو کون سے لٹریچر کے ساتھ آپ نے اپنی؟
میں اصل میں بچپن ہی سے چونکہ عربی بھی پڑھ رہا تھا, فارسی بھی پڑھ رہا تھا, پھر انگریزی پڑھنا شروع کر دی, پھر اردو بھی, تو ان چاروں زبانوں کے ادب عالیہ سے میری بڑی دلچسپی رہی اور خاص طور پر شاعری سے.
شاعری سے؟ اچھا, جیسے کہ کون ہے آپ کے چند فیورٹ؟
اگر اردو میں آپ پوچھ رہی ہیں تو میر ہے, غالب ہے, اقبال ہے, فیض ہے. اور انگریزی میں اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو شیکسپیئر ہے, ملٹن ہے اور کیٹس سے مجھے دلچسپی رہی. عربی میں مجھے لبید بہت پسند ہے, فارسی میں حافظ, رومی, عطار, سنائی, یہ میرے پسندیدہ شعرا.
کوئی فیورٹ ایسا, کوئی آپ کا کوئی فیورٹ ایسا کوئی اشعار یا شعر ہیں جو آپ کو یاد ہوں یا آپ کو؟
مجھے اقبال کی ایک دعا ہے وہ بہت پسند ہے, میں اکثر اس کو پڑھتا بھی ہوں. یہ بال جبریل میں ہے, ان کی جو شاہکار نظم ہے مسجد قرطبہ, اس سے پہلے یہ دعا ہے.
اچھا,
تو اس کا ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق, راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق, ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو. میں راہ محبت کا مسافر تھا, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا, ایک تبنا, آرزو اور خواہش ہے جو ساتھ رہ جاتی.
کیا بات, یہ ثانیہ سعید نے مجھے ایک بار مسجد پوری مسجد کرتبہ سنائی تھی جب ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کرتبہ کی دیوار پہ. میں کافی سوٹ آف پینگو جاہل خاتون ہوں, ثانیہ میری بہت اچھی پڑھی لکھی دوست ہے, اس نے مجھے ایک بار سنائی تھی.
یہ اردو نظم کا تاج محل ہے, اس سے خوبصورت نظم اردو میں نہیں لکھی گئی, اسے پڑھانا چاہیے ہمارے یہاں طالب علموں کو.
بالکل. اچھا, زیادہ قریب آپ کس کے تھے, اپنے والد کے کہ والدہ کے؟
والد کے زیادہ قریب تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد تصوف, فلسفے اور اس طرح کے علوم سے بہت دلچسپی رکھتے تھے, تو بچپن میں میرا زیادہ وقت ان کے پاس گزرتا تھا. میری ابتدائی تربیت بھی انہی کے زیر سایہ ہوئی, کتابیں پڑھنا بھی میں نے انہی سے سیکھا. اور چونکہ وہ ان مباحث سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے تو جب میں کچھ فارسی پڑھ گیا تو فارسی کی بعض اچھی چیزیں چاہتے تھے کہ میں انہیں سناؤں, تو اس میں ان سے بڑا قریبی تعلق ہوتا رہتا.
اور کیا آپ اکیلے تھے بہت کہ دوست احباب تھے؟
دوست احباب بہت کم, بہت کم. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بہت جلد میں کتابوں کی نظر ہو گیا,
وہی
بچپن بہت یاد آتا ہے, جی چاہتا ہے کہ اسے دہرایا جائے. ویسے تو لوگ عہد جوانی کو دہرانا چاہتے ہیں, اس میں بڑی مشکل پیش آتی ہے, بچپن کہاں سے ملتا ہے, ایک بار چلا جاتا ہے تو آسانی سے واپس نہیں آتا.
اچھا, یہ آپ کے والد صاحب کا آپ پر کیا انفلوئنس تھا؟ مطلب وہ, میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ خود صوفیزم فالو کرتے تھے.
جی بالکل.
یہ بھی میں نے پڑھا کہ کہیں آپ نے آگے چل کر اپنی رائے صوفیزم کے بارے میں بدل دی, تو اپنی کتاب برہان میں آپ نے تنقید بھی تھوڑی کی ہے. صوفیزم پہ؟
دیکھیے یہ جو صوفیزم ہے اس کے تین پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو وہ ہے جس میں ہمارے صوفیہ خاص مزاج سے ایک اچھے ماہر نفسیات کے طور پر لوگوں کے قریب ہوتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں, حل کرتے ہیں. یہ جو خانقاہ آپ نے سنا ہوگا جو تصوف کا ایک بڑا ادارہ ہوتا ہے.
اچھا.
جس میں کوئی ایک شیخ بیٹھا ہوتا ہے, آپ کو کوئی مصیبت آ گئی, تکلیف آ گئی,
مرشد پیر
جی, لڑائی ہو گئی گھر میں, میاں بیوی میں کچھ چپلش ہو گئی, چلے گئے وہاں پہ, تو وہاں سادہ سے کچھ کمرے بنے ہوتے تھے, لوگ اس میں جا کے لیٹ جاتے تھے, وہاں لنگر ہوتا تھا, اس میں کچھ کھانا کھا لیتے تھے, اور پھر آہستہ آہستہ کچھ جو زنگ طبیعت پہ لگ جاتا ہے اسے اتار لیتے تھے. تو یہ ایک بڑا اچھا انسٹیٹیوشن تھا, بڑا غیر معمولی انسٹیٹیوشن تھا. جب تک یہ قائم رہا ہمارے لوگوں کو, ہم مسلمانوں کو کسی ماہر نفسیات کی ضرورت نہیں پڑی. اب تو آپ دیکھتے ہیں نا, ہر تیسرا آدمی ڈپریشن میں مبتلا ہے, لیکن لوگ خانقاہ میں چلے جاتے ہیں. یہ تصوف کا بڑا مثبت پہلو ہے, یعنی ایک محبت کا پیغام, لوگوں کے نفسیاتی مسائل کے قریب ہو کر انہیں اپنا بنا کر قریب لانے کی جدوجہد, یہ بڑا مثبت, بڑا پازیٹو پہلو ہے تصوف کا. میں اس کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ یہ جو خانقاہ کا ادارہ ہے یہ ہم دوبارہ وجود میں لائیں.
تو آپ کا آپ تنقید کس کس چیز سے کر رہے
ہیں؟ وہ اصل میں تصوف کے کچھ نظریات ہیں جن کے اوپر میں تنقید کرتا ہوں. توحید کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, اسی طرح سے نبوت کے بارے میں ان کے بعض نظریات ایسے ہیں کہ جن کو میں قرآن مجید کے مطابق نہیں سمجھتا. اس پر میں نے علمی تنقیدیں کی ہیں. میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو آپ کو یا تو رد کر دیں یا اس کو پورا کا پورا قبول کر کے ان کی پرستش شروع کر دیں. انسانوں کے کام میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور اس پر کرٹیسزم جاری رہنا چاہیے.
بے شک
میرے نزدیک ترقی کا راستہ اس وقت تک نہیں کھل سکتا جب تک کہ آپ اپنی قوم میں چیزوں کو کرٹیسائز کر کے اور ان کی کریٹیکل اپریسیشن کا ذوق پیدا نہ کریں. ہو نہیں سکتا,
اور اسی سے میرے خیال میں ہم ایک قدم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں.
اس کے بغیر بڑھ نہیں سکتے. دیکھیے کارل پاپر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک آئیڈیل ہسپتال بنائیں تو آپ کبھی نہیں سوچ سکتے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہسپتال ہے اس کی غلطیوں اور خامیوں کو دور کرنا شروع کر دیں, تو آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے ہیں. دنیا اصل میں ایسے ہی آگے بڑھی ہے. موجود کو کرٹیسائز کریں, دیکھیں اس میں غلطی کیا ہے. تو ہمارے ہاں اصل میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم شیطان اور فرشتے کے درمیان میں کہیں نہیں ہوتے. یا تو کسی کو شیطان قرار دے دیں گے یا فرشتہ قرار دے دیں گے. تو درمیان میں انسان ہوتے ہیں اور انسان غلطیاں بھی کرتے ہیں, کوتاہیاں بھی کرتے ہیں. میں جب اپنے اوپر نگاہ ڈال کے دیکھتا ہوں تو میں نے ایک بڑا سفر طے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو میں درست سمجھتا تھا, آج نہیں سمجھتا. تو یہ اگر آپ کریٹیکل اپریشیشن کا طریقہ اختیار نہیں کرتے چیزوں کی, تو پھر تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے,
ایوالو بھی نہیں کریں گے. اچھا, آج کے دن کے حوالے سے گاندھی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, رسول پاک کی سیرت کے بارے میں قرآن پاک سے کیا رہنمائی مل سکتی ہے اور کیا ملتی ہے؟
سب سے بڑی چیز ہے جی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بڑی فراموش کر دی, وہ آپ کی غیر معمولی اخلاقی شخصیت. یعنی دیکھیے انسان کا حسن کیا ہے؟ انسان کا حسن یہ ہے کہ وہ ایک مارل بینگ ہے. جانوروں میں اور انسان میں یہی فرق ہے. تو انسان کے اندر جو ایک اخلاقی احساس ہے, اس کو آخری درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں. اس کو آپ نے بیان بھی کیا ہے اپنے ایک جملے میں, یہ فرمایا کہ بوئستو لتمم مکارم الاخلاق, جو اخلاق ہیں, اعلی اخلاق ہیں, ان کا کوئی اگر آخری درجہ ہے تو میں اس کو پانے اور بتانے کے لیے آیا ہوں. تو اس کا بہترین نمونہ بھی آپ کی شخصیت تھی. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ جنگیں پیش آ گئیں, کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے جو آپ کے اوپر مسلط کی گئیں, ان کا ذکر زیادہ ہو جاتا ہے. جو آپ کی شخصیت کا حسن ہے, یعنی ایک شوہر کی حیثیت سے, ایک باپ کی حیثیت سے, ایک بھائی کی حیثیت سے, ایک دوست کی حیثیت سے, وہ بہت کم سامنے. وہ اتنا خوبصورت ہے, وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر خوبصورتی اور جمال کو کسی آخری درجے میں دیکھنا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذاتی شخصیت ہے. یعنی بیویوں کے معاملے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں, دیکھیے کتنا دل نواز ہے. ایک بیوی کے ہاں آپ گئے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دوسری بیگم نے کوئی چیز پکا کے بھیج دی. تو ان کو بہت ناگوار گزری ہے جو بیگم صاحبہ تھی کہ میرے ہاں جب تشریف لائے ہوئے ہیں تو ادھر سے تو کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. ہے نا کہ انسانی پہلو ہے. تو انہوں نے جس وقت وہ لایا ایک پیالے میں کوئی چیز پکی ہوئی تھی, انہوں نے ہاتھ مار کے اس کو گرا دیا, پیالہ ٹوٹ گیا. اب یہ ایک ہے نا بڑا تھوڑا سا ایسا واقعہ کہ جو کسی بھی شخص کو مشتل بھی کر سکتا ہے یا کوئی سخت بات کہنے پہ آمادہ کر سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرائے, ایک اسی طرح کا پیالہ پڑا ہوا تھا پاس ہی, تو خادم سے کہا کہ یہ لے جا کے دے دو اور ذکر نہ کرنا اس واقعے میں. دیکھنا اس میں کتنی لطافت, یعنی کتنی محبت ہے نا ان کو کوئی ایک لفظ کا, خادم ہیں ان کے، 10 سال خدمت کی حضرت انس نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی یہ یاد نہیں کہ ٹوکا بھی ہو کسی بات پر، یعنی جھڑکنا یا کوئی بات کہنا تو الگ، اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو مار رہے تھے تو پیچھے سے آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ مڑے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جتنی طاقت تمہیں اس پر حاصل ہے خدا کو اس سے زیادہ طاقت تم پر حاصل ہے.
کیا؟
اور پوچھا انہوں نے کہ کسی خادم کو اگر وہ غلطی کرے تو کتنی بار معاف کرے؟ لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا، ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں بعض بار، تو آپ نے کہا دن میں 70 مرتبہ. تو کسی میں ہمت ہے کہ وہ اس اخلاق پر، اس کی سیرت پر، اس کردار پر کھڑا ہو. اسی لیے قرآن مجید نے دیکھیے تذکرہ کیا آپ کا کہ انہ کا اعلیٰ خلق نظیم، اعلیٰ خلق نظیم، آپ تو اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ. تو میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو جو ذاتی زندگی ہے اس کو نمایاں کرنا چاہیے. یعنی یہ جو ہمارے یہاں مذہبی لوگوں کا تصور ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مختلف تھے، نہایت پاکیزہ، صاف ستھرا لباس پہننے والے، نظافت کی آخری حد پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صفائی کا خیال رکھنے والے، اور لوگوں کے ساتھ محبت اور تبسم کے ساتھ پیش آنے والے.
ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا ایک کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم.
السلام جی. بہت مبارک ہو آج کے دن سب کو، پاکستان کو.
جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. کون بول رہی ہیں؟
میں جی نادیہ لاہور سے بول رہی ہوں. آئی لو یور پروگرام.
تھینک یو سو مچ. تھینک یو.
میری پازیٹیو ہے جناب. ابھی سر سے ایک سوال تھا.
جی جی.
لاسٹ سول کے حوالے سے کچھ کنفیوز سوال ہوگا ابھی تک، اس کو آپ خود ہی سمجھ لیجیے گا، مجھے سمجھا دیجیے گا. آج کے زمانے میں جب اتنی افراد تفریح ہے، آئی ہیو چلڈرن، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نے وہی ویلوز انسٹل کروں جو میرے میں ڈالی گئی ہیں اپنے والدین کی طرف سے، مگر اس گرد اتنی کانٹروورسی ہے، اس گرد اتنی کانٹرڈکشن جو ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں. اپنے اندر بھی وہ اسٹرینتھ کبھی کبھی کم پاتی ہوں، اور اپنے بچوں میں ڈالنے کے لیے تھوڑی سی کنفیوز ہوتی ہوں. کچھ گائیڈ کیجیے ٹو برنگ دیٹ سول بیک ان ٹو پاور.
دیکھیے جی، ہم جو اوصاف اور جو صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم بالعموم نہیں کرتے. ہر چیز کے لیے ریاضت چاہیے. اگر آپ کو اپنے جسم کو بھی درست رکھنا ہو تو آپ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے نا، کچھ ورزش کیجئے، کچھ صبح اٹھیے، کچھ پیدل چلیے، کچھ سیر کیجئے، یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں. تو اخلاق کی تعمیر کے لیے بھی سب کرنا پڑتا ہے. یہ جو اس وقت ایک خلجان اور ایک انتشار اور ایک اضطراب اور بے چینی ہے، اخبار آپ پڑھیں، آپ ادھر ادھر دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو اچھی ویلیوز ہیں ان تک پہنچنا، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان نہیں رہا. یہ ایک کشمکش ہے. اس کشمکش میں آپ بجائے اس کے کہ ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں، آپ کو اس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میں عام طور پر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ دو تین چیزیں کریں. ایک یہ کہ مطالعے کی عادت ڈالیں،
مطالعہ
پڑھنے کی، اسٹڈی کرنے کی، کتاب سے اپنے رشتے کو ذرا استوار کرنے کی کوشش کریں. یہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے. یہ جو آپ کا ٹیلیویژن ہے، یہ بڑی مفید چیز ہے، اس نے بھی بڑی خدمات انجام دی ہیں، لیکن اس کا ایک نقصان ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر غور و فکر کرنے کی مہلت نہیں دیتا. آپ صبح سے لے کے شام تک، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کے لیے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے. یعنی کچھ وقت اس کو ایسا ملے جس میں وہ ہو اور بس وہی ہو. یہ ہمارے آپ نے دیکھا نا، رمضان میں ہم اعتکاف کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے زندگی سے ہٹ کے، زندگی کی مصروفیات سے ہٹ کے آپ کسی گوشے میں بیٹھ جائیں. تو اپنے آپ کو تھوڑا غور و فکر کی نظر بھی کرنا چاہیے کبھی کبھی اپنے وجود کو. اس سے اچھی ویلیوز آپ کے اندر خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور طاقت بھی آتی ہے
انشاءاللہ. اچھا غمزہ، ہمارے پیارے پیغمبر جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، اور ہم دنیا کے لیے دہشت گرد قرار پا رہے ہیں اپنے آپ کو، ایسا کیوں ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، ہمیں جاہلوں کے سپرد کر دیا گیا. ہمارا پورا نظام تعلیم دو حصوں میں بانٹ کر دینی تعلیم کو ان لوگوں کے سپرد کر دیا گیا جو نہ دین سے واقف تھے اور نہ اس بات سے واقف تھے کہ خدا کا پیغمبر کیا پیغام لے کے آیا ہے. امن کا پیغام، محبت کا پیغام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں سختی کرنی ہوتی ہے وہاں بھی آپ نہیں کرنے کے لیے آمادہ ہوتے. یعنی بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کو سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ ایک دلچسپ واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ فلاں موقع پر آپ بعض لوگوں کو اجازت نہ دیں، ان کی بات قبول نہ کریں، پر آپ نے کر لی. تو اس میں قرآن کے الفاظ ہیں کہ افلا ہو ان کا، اللہ آپ کو معاف کرے. ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ یہ منافق بالکل الگ ہو جائے، لیکن آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو معافی، درگزر، محبت، شفقت، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ انما انت مذکر لستا الہم بمسیطر، آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کوئی داروغہ نہیں بنا کے بھیجے گا کہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے لوگوں کو دین کی طرف لائیں، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. کاش ہم اس بات کو سمجھ سکیں تو پھر یہ جو ایکسٹریمزم آپ کو نظر آتا ہے یہ ختم ہو جائے. ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں لوگوں تک بات پہنچانی ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، ایک جمہوری فضا میں بات کرنی ہے، دوسروں کو انسان سمجھنا ہے، دوسرے مذہب والوں کا احترام کرنا ہے، میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ رہنا ہے.
غازی صاحب، ایسا کیوں ہے کہ آپ کی باتیں بہت سارے لوگوں کو غیر اسلامی لگتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک کانٹرڈکشن ہے؟ کیونکہ مجھے تو اتنی صاف طور پہ اور واضح طور پہ سمجھ آ رہی ہیں. تو وہ کیا دماغ ہیں اور وہ ایسے دماغ ایسے وہ کس قسم کے دماغ ہیں اور وہ ایسے کیوں ہو گئے ہیں جو ان خوبصورت باتوں کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں؟
یہی بات یہ کہ لوگوں نے دین میں بہت سی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی. میں سب سے پرانا دین پیش کرتا ہوں، تو وہ جو نئی باتیں کرنے والے ہوں نے میری باتیں اجنبی لگتی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پرانے دین کی طرف ہم جائیں، وہ جو رسول اللہ کا دین تھا، اس میں محبت تھی، شفقت تھی، رحمت تھی، اس میں انسانوں کا احترام تھا. آپ آج سوچ سکتے ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، آپ کو علم میں ہے کہ بہت سے عیسائی آئے اور وہی ٹھہرائے گئے، وہی انہوں نے رات بسر کی، وہی آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی، اور جب وہ موقع آیا کہ ان کی عبادت کا وقت آ گیا، اتوار کو وہ عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ذرا اپنی عبادت باہر جا کر کرنا چاہتے ہیں. تو رسالت معاشر نے فرمایا کہ یہ مسجد کس لیے ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، تم اسی میں عبادت کرو.
ماشاءاللہ.
یہ جو رواداری تھی اور یہ جو محبت تھی آج آپ کو کہیں ملتی ہے؟
نہیں.
ذرا دیکھیے کسی مسجد میں جا کے، تو معلوم ہوگا کہ اسی وجہ سے میں صوفیہ کے اس پہلو کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خشونت اور سختی اور درشتی اس کو ختم کر کے اپنی خانقاہوں میں محبت کا پیغام دیا. تو یہ جو محبت کا پیغام ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا. میں یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم تو ڈنڈے مار کر لوگوں کو دین کی طرف لا رہے تھے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے.
اچھا، اس مذہب میں جہاد کا جو پہلو ہے یہ کہاں آتا ہے اور یہ کیا ہے؟ ہم غامدی صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد. یہ ساتھ رہیے گا اور عید مبارک یٹ اگین. ویلکم بیک جاگو دنیا، میں ہوں رادیہ جمیل اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ ایک پروگرام کافی ہے، مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ دس پروگرام کافی ہیں ان سے سیکھنے کے لیے اور ان سے گفتگو کرنے کے لیے. ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے روایت کی، اور ہم لوگوں نے مولانا عبد الآزاد کی بات کی اور بہت سارے علامہ اقبال کی بات کی، اور میں نے کہا کہ یہ روایت ہے، اور آپ نے کہا ایک، اور ہم نے پھر ایک بات کی نئی روایت کے بارے میں جو کہ آج روایت پہچانی جاتی ہے، جو مولانا عبد الآزاد کو اور علامہ اقبال کی روایت سے ہٹ کے ہیں. تو یہ نئی روایت جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کہاں سے آئی؟
یہ دونوں چیزیں اصل میں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. ایک آپ کے ہاں مدرسوں کا نظام ہے، اس میں کچھ مذہبی لوگ پڑھتے ہیں. دیکھیے ہم نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیا ہوا ہے کہ آپ جس علم کی بھی تعلیم دینا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے 12 سال کی براڈ بیس ایجوکیشن دیتے ہیں نا. اگر آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، کمپیوٹر سائنس کا ماہر بنانا ہے، سائنٹسٹ بنانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو کسی ڈاکٹری کے اسکول میں داخل کرتے ہیں جا کے؟ ایسا نہیں کرتے. آپ پہلے 12 سال کی براڈ بیس ایجوکیشن دیتے ہیں، پھر کہیں آپ 8-9 سال کے بعد ان کو چوائس دیتے ہیں کہ چلیے آپ پری انجینئرنگ. اب دیکھیں نا، پری انجینئرنگ کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے انجینئر بننا ہے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو پڑھنی چاہیے. پری میڈیکل، آپ ہیومینٹیز، اس طرح کے گروپس بناتے ہیں. یہ تعلیم دینے کے بعد جب FA FSC کر لیتا ہے یا اے لیول کر لیتا ہے بچہ، تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں اب تم اسپیشلائزیشن میں جا سکتے ہیں. پہلے اس کے بعد آپ میڈیکل کالج میں، اس کے بعد آپ یونیورسٹی میں جانے دیتے ہیں. مذہبی تعلیم کے لیے ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے. یعنی مذہبی تعلیم کے لیے ہم نے پیرلل نظام بنا دیا، ایک متوازی نظام بنا دیا. اس پیرلل نظام میں بچے کا مستقبل آپ 5 سال کی عمر میں طے کر دیتے ہیں کہ وہ اب عالم بنے گا. خدا نے ہو سکتا ہے اس کو مصور بننے کے لیے پیدا کیا ہو، ترخوان بننے کے لیے پیدا کیا ہو، ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا کیا ہو، انجینئر بننے کے لیے پیدا کیا ہو.
اور یہ ان سارے پیشوں سے وابستہ لوگ عالم بھی بن سکتے ہیں.
بن سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایپٹیٹیوڈ دیا ہوتا ہے نا، اس کو ایک شخصیت دی ہوتی ہے، تو اس کو آپ فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیتے. اچھا، پھر براڈ بیس ایجوکیشن نہیں دیتے. براڈ بیس ایجوکیشن کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ انسان کا رشتہ دوسروں سے قائم ہو جائے. ہم لینگویجز سکھاتے ہیں، ہم میتھمیٹکس سکھاتے ہیں، ہم کچھ سائنس پڑھاتے ہیں. کیوں پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ وہ بیس دیتے ہیں کہ جس کے بعد میرے اور آپ کے درمیان کمیونیکیشن ہو سکے. یہ چیز دیے بغیر آپ اس کو ایک طبیب بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوسائٹی میں کوئی کمیونیکیشن کا ابلاغ کا رشتہ ہی نہیں رہے گا،
پرسپیکٹو ہی نہیں ہوگا.
پرسپیکٹو نہیں ہوگا، آپ کے اندر جو ایک تھوڑا سا وسیع نظریہ ہوتا ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوگا. تو ہماری جو قدیم تعلیم ہے وہ جس طرح سے دی جاتی ہے، اور پھر میں آپ سے عرض کروں بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دینی مدرسے ہیں یہ معلوم ہے کیا چیز ہے؟ یہ لا کالج ہے اصل میں. یعنی ہمارے ہاں جب انگریز آئے تو یہاں پہ قاضیوں کا ایک نظام ہوتا تھا جس میں کچھ لوگ فیصلوں کے لیے جاتے تھے. جب وہ قاضیوں کے نظام کو یہاں قائم رکھنے پر مجبور ہوئے تو انہوں نے ملا نظام الدین سے جا کے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک نصاب بنا دیں. تو یہ ان کا ڈیولپ کیا ہوا ہے. اس میں سارا زور ہے کہ آپ کو لا پڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے یہاں جدوجہد ہو رہی ہے یا آپ کے یہاں قبائلی علاقوں میں دوسری جگہوں پر القاعدہ کے لوگ، طالبان کے لوگ، دوسرے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی اسٹرگل کے بیسک جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جو دینی مدرسے میں پڑھا ہوا آدمی ہے یہ عالم ہوتا ہے، اور یہ قضاء یا عدالت یا جوڈیشری جو ہے یہ عالم کے پاس ہونی چاہیے. تو آپ نے جوڈیشری انگریزوں کے آنے کے بعد ہم سے چھین لی تھی، واپس کریں ہم. ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے، اس لیے کہ لا کی تعلیم تو ہم نے پائی ہے اور ہم نے دی ہے، تو آپ ہمیں واپس کریں اس کو. انہوں نے وہاں پہ جو لا پڑھا ہے، ہم بھی اپنے لا کالج میں لا پڑھاتے ہیں نا، پھر اس سے جب آدمی نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب یہ وکیل بنے گا، اب یہ جج بنے گا، تو لا پڑھاتے ہیں. ان کے یہاں جو لا پڑھایا جاتا ہے اس میں کوڈیفائڈ لا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس میں آئین اور دستور کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ لیجسلیشن کے جو جدید طریقے ہیں یہ وہاں سرے سے زیرے بحث نہیں آتے. وہاں پر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کی بنیاد پر جج نے خود فیصلہ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہی ہم کریں گے. ابھی یہ صوفی محمد کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں انہوں نے لکھوایا ہے یہ کہ کوڈیفائڈ لا جو ہے وہ سورس نہیں ہوگا فیصلے کا، پارلیمنٹ کا حکم فیصلے کا سورس نہیں ہوگا. فیصلے کا سورس جو انہوں نے لا پڑا ہوا ہے اس میں قرآن ہوگا، سنت ہوگی، اجماع ہوگا، قیاس ہوگی. یہ منوایا ہے انہوں نے اس بات کو، تو ان کا دوسرا مطالبہ ہے.
ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم
جی، کون بول رہے ہیں؟ ہیلو، یہاں پہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہ اور یہ جو ایک اور چیز جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، کیا مدرسوں میں جہاد؟
جی یقیناً جہاد پڑھایا جاتا ہے. کہ جہاد جب دین کا کانٹینٹ پڑھایا جائے گا تو اس میں جہاد بھی زیادہ بیش آئے گا.
اور کس کس حوالے سے؟ اس حوالے سے
دو حوالوں سے پڑھایا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آپ جہاد کرتے ہیں، یعنی اگر دنیا میں کوئی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے.
یہ مدرسوں میں
ہمارے پاس طاقت ہوگی. یہ تو قرآن میں بھی ہے، یہ حدیث میں بھی ہے، یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ میں بھی بیان کروں گا.
ٹھیک ہے،
اس پر تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی جگہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، کہیں انسانیت کے خلاف کوئی اقدام ہو رہا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ مدد کریں ان لوگوں کی.
ٹھیک ہے،
تو یہ جہاد جو ہے یہ تو دین کا حکم ہے، ہونا چاہیے. دیکھیے جہاد کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنی میں آیا ہے. آپ جو جدوجہد اپنی اصلاح کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے بھی جہاد کا لفظ حدیثوں میں استعمال ہوا ہے. آپ جو جدوجہد خدا کے دین کو پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، آرگومنٹ سے، علم سے، استدلال سے، ایجوکیشن سے، آپ اپنی سوسائٹی تک صحیح بات پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی قرآن نے جہاد کا لفظ استعمال کیا، بلکہ اسے جہاد کبیر کہا ہے، بڑا جہاد. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے یہ بڑا جہاد کریں، تو اس کے لیے بھی آیا ہے. اور ظلم کے خلاف کبھی کبھی تلوار بھی اٹھانی پڑ جاتی ہے، جیسے مجرموں کو سزا دینی پڑ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی جہاد کا لفظ آیا. یہ جہاد تو قرآن میں ہے. ایک دوسری بات ہے جو وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو قومیں ہیں، ایک اسلام کے ماننے والے اور ایک اسلام کے نہ ماننے والے. تو اسلام کے ماننے والوں کو اسلام کے نہ ماننے والوں کے خلاف جہاد کرنا، اس کو کہتے ہیں کفر کے خلاف جہاد. اصل میں یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر آ کر کانفرنٹیشن پیدا ہوتی ہے. یعنی جو تصور ہے ہمارے ہاں لوگوں کا، وہ تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں کفر ہوگا، کفر کا مطلب ہے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، آپ اس کو مٹائیں گے، اس کے خلاف آپ جنگ کریں گے اور ان کو مغلوب بنا کے اپنی حکومت ان پر قائم کر دیں گے.
لیکن یہاں پہ تو جو ایکسٹریمسٹ دہشت گرد ہیں ان میں تو غیر مسلمانی اور مسلمان دونوں مانے جاتے ہیں.
اس کا وہ آرگومنٹ دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اس وقت امریکہ کے خلاف یورپی قوموں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور ہماری حکومتیں اور عوام مسلمان عوام یہ ان کے حامی ہو گئے ہیں تو ہم یہ ان کے حامیوں کو مار رہے ہیں.
چلیں
ان کے آرگومنٹ کو آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں.
ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
جی صاحب کون بول رہے ہیں؟
جی میں اسد بول رہا ہوں جی, پشاور سے.
جی اسد بھائی کیسے ہیں آپ؟ عید مبارک.
الحمدللہ میں ٹھیک. عید مبارک ہو جی. یہ میں غامدی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا جی.
جی
سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ غامدی صاحب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ عطا کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ان جیسی شخصیات جو ہیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین تحفہ ہے. عام لوگ جو ہے نا, میں آپ سے صرف یہ بات غامدی صاحب سے میرا پرسنل سوال ہے کہ ہم یہ جو ابھی تک جو ہم نے دین سیکھا ہے سر, وہ ہم نے ٹپیکل انداز میں سیکھا ہے. ہمیں ملا نے جو دین اسلام سے بالکل ایک الگ طریقے سے لے کے گئے ہیں, جو اس کی کہنا چاہیے ایسن, جو اس کی روح, وہ ہم نہیں سمجھ سکے ہیں. میری سر آپ سے پرسنلی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, دیکھیں سر آپ ریسرچر ہیں, آپ جو ہے ہمارا مائنڈ ہے, آپ جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. آپ پورے ملک میں, ملک پورے پاکستان میں, ابھی میری خواہش مجھے اللہ تعالیٰ نے, میں خوش قسمت ہوں کہ آپ سے پرسنل بات کر رہا ہوں سامنے سامنے. سر آپ جو ہے اس اپنے جو آپ کے خیالات ہیں دین کے حوالے سے, سر آپ پورے پاکستان میں اس کا کام کریں سر. یہیں ہم صبح سرحد میں اینڈ پشاور میں رہ رہا ہوں, ہم لوگ کچھ اور دین کو سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ ایک جمہور جو ہے وہ بالکل دین سے دور ہے سر. آپ کو آپ جس طریقے سے مجھے پتا ہے آپ کام کر رہے ہیں سر یہ, لیکن سر وہ اس کی اسپیڈ ریکویسٹ ہے کہ بڑی سلو ہے سر, اس کو بڑھائیں کیونکہ ہمیں اگلی نسلوں کو جو ہے نکالنا ہے سر اس چیز سے. تو میرے آپ سے پرسنلی یہ سوال ہوگا. بہت شکر گزار ہوں.
تھینک یو سر.
بھائی میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں, اس لیے کہ میں تو طالب علم ہوں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں. اور مجھے ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں سیکھتا رہوں اور میں اپنے جو ناقدین ہیں جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں اس سے زیادہ سیکھتا ہوں. میرا ہمیشہ یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں میں ان کی چیزیں بہت غور سے پڑھتا ہوں, اور میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میری کسی غلطی کی اصلاح ہو جائے. اس لیے کہ اگر ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کا عمل نہیں جاری رکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے.
اچھا آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کا بننا مسلمز کی بیسک ریلیجن آبلیگیشنز میں نہیں ہے.
دیکھیے مسلمانوں کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ خدا کے بندے بن کر رہیں. جب وہ خدا کے بندے بن کر رہیں گے اور ان کی کوئی حکومت ہوگی تو جو ان کا کردار ہوگا, جو ان کی سیرت ہوگی, جو ان کے نظریات ہوں گے, اس کا اظہار اس میں بھی ہو جائے گا. اس لیے میں تو اس بحث ہی کو غلط سمجھتا ہوں. یہ جو اسلامک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ کی بحث کی جاتی ہے, ہمیں ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانی چاہیے. ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حکمران چنیں, لوگوں کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کریں, لوگوں کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ ڈائیلاگ کریں, ایک دوسرے کی بات سنیں, میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جیسے لوگ ہوں گے ویسی ہی حکومت بن جائے گی.
بے شک. اور بڑی آئرونک بات ہے کہ پاکستان بننے کا مقصد ایک یہ تھا کہ وہاں کہ ہمارے جو لیڈران تھے اور جو قائد تھے ان کو لگتا تھا کہ مسلمانوں کو جو وہاں انڈیا میں مائنورٹی تھے ان کو صحیح ریپرزینٹیشن نہیں ملتی تھی. اور آئرونک بات ہے کہ وہ ملک جو اس بلبوتے میں بنا آج اپنی مائنورٹیز کو کوئی خاص ریپرزینٹیشن نہیں دیتا, اور وہی سلوک بلکہ اسے بدتر ہی کرتا ہے.
اس کی وجہ ہم نے اپنی تربیت نہیں کی. قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں ایک حقیقی ڈیموکریٹک نظام قائم ہو. اس کو تو ہم نے چلنے ہی نہیں دیا. ہم تو ہر تھوڑی دیر کے بعد بندوق کے زور پر لوگوں کے مینڈیٹ کو پامال کر دیتے ہیں. آئین بے وقت ہے ہمارے یہاں, تو جب یہ چیزیں موجود نہ ہو تو اس کے بعد ڈیموکریسی کیسے چل سکتی ہے؟
ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم.
السلام علیکم.
کون بول رہے ہیں؟
میں اظہر محمد بول رہا ہوں محترمہ. آپ کو عید مبارک.
آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. آپ
نے کل ایک اچھا پروگرام کیا, شہداؤں کی بہت بڑی نمائندگی کی آپ نے, میں بہت خوش ہوں. میں کل وہاں پر آیا پر آپ چلے گئے تھے. اچھا میں ناما صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں.
جی.
آپ کی وساطت سے, یہ تو بہت بڑے اسکالر ہیں اور دین کے بہت بڑے ستون ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے قبیلی علاقوں میں سوات میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے, لاما صاحب اس کا آخر بنے گا کیا؟ کل 15 لوگ مومن ایجنسی میں ذبح ہوئے ہیں. 15 لوگ اس کوٹی فورسز کے تھے, اس مومن ایجنسی کے رہنے والے تھے. 15 خاندان تباہ و برباد ہو گئے ہیں. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جو ہم لوگ بولتے ہیں اس کے خلاف تو ہماری لوگوں کی جانیں بھی خطرے میں ہیں. تو آخر اس کا بنے گا کیا؟ لاما صاحب مہربانی کرے یہ قاضی صاحب کو بھی کہیں, فضل الرحمان صاحب کو بھی کہیں, باقی علماء کرام کو کہیں کہ یہ جو دو نمبر جہاد ہو رہا ہے, یہ دو نمبر جہاد ہے. جہاد نہیں تو فوجز کے خلاف کرے افغانستان میں, فلسطین کے لیے کرے, باقی ملکوں میں کرے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے. لاما صاحب مہربانی کریں, آپ دین کے بڑے ستون ہیں, اس پہ کچھ کریں.
تھینک یو وزیر خان صاحب, بڑا شکریہ آپ کا.
یہ کتنی یہ افسوسناک بات ہے, کتنے آزردہ ہیں وہ, کتنی افسردگی ہے ان کے اوپر. آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا جس میں یہاں کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا. وہاں روز اس طرح لوگ مرتے, ہماری فوج کے لوگ مرے ہیں, ہماری پولیس کے لوگ مرے ہیں, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کس طرح سے بے بسی کی موت مرے ہیں. ذبح کیا گیا ہے ان کو, اور ان کے اوپر ایسے چارجز لگائے گئے ہیں جن کا کبھی انہوں نے ارتکاب نہیں کیا تھا. محض اس وجہ سے ان کو ذبح کر دیا گیا کہ وہ پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ چار لوگ جو تھے, میری تو بڑی ذاتی ان کے ساتھ دلچسپی تھی, کیونکہ ان میں جو فیصل تھے وہ تو ڈھائی سال میرے ساتھ رہے.
اچھا.
اور بڑے غیر معمولی وہ آدمی تھے, بڑے بہادر, اور ہمیشہ آگے بڑھ کر وہ حفاظت کرنے والے تھے. تو مجھے جب ریاست کی طرف سے کچھ حفاظت کے لیے لوگ فراہم کیے گئے تو ان میں وہ بھی تھے, اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے میرے ساتھ گزارا, بڑے غیر معمولی تھے. لیکن وہ بھی اور ان کے علاوہ بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں وہاں دی.
یہ اس نظام کو کیسے بدل سکتے ہیں؟
اس کو بدلنے کے دو طریقے ہیں, ایک لانگ ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کی دوئی ختم کریں. یہ جو آپ نے مذہبی اور غیر مذہبی, انگریزی اور اردو اس طرح کے تفریق کی ہوئی ہے, اس کو ختم کریں, اور ایک نظام تعلیم کے تحت مذہب کی تعلیم بھی دیں اور دنیا کی تعلیم بھی دیں. آپ کا نظام تعلیم دو نہیں ہونا چاہیے, ورنہ چار قومیں پیدا ہو جائیں گی اس کے نتیجے میں. ایک یہ لانگ ٹرم ہے, یہ بھی اتنا لانگ ٹرم نہیں ہے. آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ 12 سال کی براڈ بیس ایجوکیشن کو ایک کریں گے, آپ الگ الگ ادارے قائم نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ کے زیادہ 12-15 سال کے اندر نتیجہ نکلا, یہ بھی زیادہ دور نہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک شارٹ ٹرم طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس صورتحال پر افسردہ ہیں, جو امن چاہتے ہیں, جو ریفارمیشن چاہتے ہیں, پیس کو دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں, ان کو منظم کریں. وہ منظم نہیں ہے, ایکسٹریمسٹ منظم ہے, اور ان کی تنظیم غیر معمولی ہے. وہ ہر طرح سے کام کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. معاف کیجیے, اس کے برعکس میں آپ, ہم لوگ باتیں کر لیتے ہیں, کرتے بھی بہت ہیں, ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں, ہم ان لوگوں کے حالات سے بھی بہت رنجیدہ ہوتے ہیں, ملک کے بارے میں بیٹھ کے گفتگو کر لیتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا. آپ دیکھیں, یہ جسٹس افتخار کے معاملے میں سول سوسائٹی سڑکوں پر آئی, کتنے لوگ آئے, یعنی آپ دیکھیے,
بہت لوگ آئے,
یعنی عام آدمی آیا, لیکن جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو اس کا شعور رکھتا ہے, بہت کم آیا. اگر آپ دیکھیں, اس کو منظم ہونا چاہیے. منظم ہو کس لیے؟ فار پیس, فار ریفارمیشن. اس کے اوپر اتفاق کیا جائے, اور اس کے لیے قوم کو بیدار کیا جائے. اصل میں اس طرح کی جو نظریات,
اس کے لیے لانگ مارچ ہونا چاہیے. واقعی لانگ مارچ ہو تو اس کے لیے ہو. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم نادیہ.
وعلیکم السلام. عید مبارک.
عید مبارک. میں آسیہ بول رہی ہوں لاہور سے.
جی آسیہ, کیسی ہیں آپ؟
ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. میں نے حامدی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے.
جی جی پوچھے.
یہ دنیا میں اتنا انریسٹ پھیلا ہوا ہے, اور پوری دنیا کے قوم صرف مسلمانوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں, اور حامدی صاحب یہ فرما رہے تھے پہلے کہ جہاد کا مطلب ہے دوسرے لوگوں کے اوپر جہاد کرنا, جو نان مسلم ہیں یا جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ غلط نہیں ہے کہ پوری دنیا کی قوم جو ہے, پوری دنیا ہمیں کنڈیم کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں؟ شوڈنٹ مسلمز مائنڈ دیئر اون بزنس اینڈ سٹک ہوم اینڈ تھنک اباؤٹ اے پیسفل پاکستان انسٹیڈ آف گوئنگ آؤٹ اینڈ ڈوئنگ ٹیررزم؟
تھینک یو آسیہ.
میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ہمیں اصل میں اپنی طرف توجہ دینی چاہیے. دنیا جب ہم اپنی طرف توجہ دیں گے تو دنیا خود بخود درست ہو جائے گی. دنیا کو کنڈم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس وقت مغربی قوموں کے پاس دنیا کی حکومت ہے, علم ان کے پاس ہے, ترقی ان کے پاس ہے, دنیا کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے. اس صورتحال میں امن ہماری ضرورت ہے. دیکھیے, وہ تو اگر فرض کر لیجئے کہ عراق میں یا افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کر کے کچھ نہ کچھ جنگ کرتے رہیں گے, تب بھی بچ جائیں گے. لیکن ہم تو مقروض بھی ہیں, ہمارے معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے, امن ہماری ضرورت ہے، ہمیں امن حاصل کرنا چاہیے، امن خریدنا چاہیے.
بہت ضروری پوائنٹ غامدی صاحب کا یہ ہے کہ ہمیں سول سوسائٹی کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے امن کے لیے، اور اگر کوئی اپنے انرجی کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے تو امن کی طرف اپنی انرجی کو
رکھنے. آج تک کبھی کتنی این جی اوز ہیں، کتنے ادارے ہیں، لیکن کبھی اس مقصد کے لیے جدوجہد نہیں کی. لوگ ڈرتے ہیں
بے شک، حالانکہ امن چاہیے سب کو،
سب کی ضرورت
ہے. 2006 میں آپ نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ریزگنیشن کیوں لی؟
اس وقت ایک بڑا غلط کام ہوا تھا. ایک ادارہ جب آپ نے کانسٹیٹیوشنلی بنایا ہوا ہے اور وہ ایک آئینی ادارے کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اور آپ کسی دین سے متعلق معاملے میں ایک الگ کمیٹی بنا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آئینی اداروں کو مستحکم نہیں کرنا چاہتے. کرنا تو یہ چاہیے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر ریپرزینٹیٹو لوگ ہوں، اچھے علماء ہوں، یعنی جو لوگ بھی قانون کے ماہرین ہیں، دین کے ماہرین ہیں، وہ وہاں بیٹھے اور وہاں بیٹھ کے یہ سب باتیں کی. تو جب اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اس ادارے کی اہانت ہے، اور اس وجہ سے میں نے استعفیٰ دے دیا تھا.
آپ نے کہا کہ قرآن شریف میں عورت اور آدمی کی گواہی کو برابر وزن دیا جاتا ہے، پر وومن پروٹیکشن بل نے عورتوں کو اس حق سے محروم کر دیا.
جی، پہلے جو آرڈیننس تھا اس میں بھی یہی تھا. میں آپ کو دلچسپ واقعہ یہ سناؤں کہ میں نے اس پر پورا زور لگایا کہ یہ جو آپ نے عورتوں اور مردوں کی گواہی میں اور مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی گواہی میں فرق کیا ہوا ہے، یہ بالکل ایک نان سینس بات ہے، اس کو نکالے اس کے اندر سے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ غلط بات ہے جس کے اوپر آپ زور دے رہے ہیں. میں بڑے درد کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ جدید پڑھی لکھی خواتین نے اس کی مخالفت کی. تو آپ باقی چیزیں چھوڑ دیجیے، یعنی باقی چیزیں تو چھوڑ دیجیے، انہوں نے مخالفت کی اس کی، تو میں اب اس کے بارے میں کیا عرض کروں. میں نے تو اس پر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب یہ آرڈیننس بنا اس زمانے میں اس پر لکھا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یعنی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تو صرف یہ ہوا کہ لوگوں کو کچھ میری باتوں کا پتہ چلنا شروع ہوا، ورنہ میں نے 80s پر میری کتاب برہان میں وہ مضامین موجود ہیں اس وقت اس پر لکھا. پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحبی کے زمانے میں جو فیڈرل شریعت کورٹ بنی اس میں اس پر بحث ہوئی. 4 گھنٹے تک میں نے وہاں گفتگو کر کے یہ بتایا کہ یہ بالکل مس انٹرپریٹیشن ہے، آپ دور جدید میں اس قانون میں تبدیلی کریں، عورتوں اور مردوں دونوں کو حق دیں اس بات کا کہ گواہی دیں. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک جگہ ڈاکہ پڑ گیا، ایک جگہ چوری ہو گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ جو ڈاکو ہے وہ اپنے ساتھ ایک مرد اور 2 عورتوں کو لے کے آئے.
اور اس بارے سے بھی ہم گاندھی صاحب سے پوچھیں گے کہ لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پوچھیں گے کہ یہ دیکھ کے بعد ہی آ کے پوچھتا ہوں.